الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله پیارے آقا شب اسراء کے دولہا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ تو پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اپنی مجلسوں کو ہمیں بھی چاہیے کہ درود پاک سے آراستہ کریں۔ مل کر میرے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ دعوت پروگرام کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دعوت پروگرام کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم کسی بزرگ ہستی کی نیاز کرتے ہیں، اور ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کیوں نہ اپنی دعوتوں کو نیاز کی شکل دیں۔ اس سے دو فائدے ہوں گے، ایک تو اجر و ثواب کہ یہ دعوت جو عام دعوت ہم کر رہے ہیں، جب اچھی نیت ہوگی اللہ کی رضا کے لیے کسی کو کھلانا ہو، لیکن اگر ساتھ میں یہ نیت شامل کر لی جائے کہ یہ دعوت جو ہے کسی بزرگ کی نیاز ہے، تو ثواب انشاءاللہ ثواب میں زیادتی ہوگی۔ ساتھ ہی اس کا یہ بھی فائدہ ہوگا کہ ہمارے بچے ہم سے پوچھیں گے کہ آپ کس کی نیاز کر رہے ہیں، تو ہم بچوں کو بتا پائیں گے کہ فلاں بزرگ کی نیاز ہے۔ اب بچے تجسس ہوتا ہے، ہم سے سوال کریں گے کون ہے وہ بزرگ، تو انشاءاللہ عزوجل اس دعوت کی برکت سے ہمارے بچے جو ہے وہ اسلامک ہیروز کے بارے میں جانیں گے، اولیاء کرام کے بارے میں جانیں گے۔ یاد رکھیے کہ جو تاریخ کو بھول جاتا ہے تاریخ اسے بھول جاتی ہے، تو اپنے بچوں کو تاریخ سے روشناس کروانا بہت ہی ضروری ہے، بہت اہم ہے۔ تو اس کے ذریعے سے ہم اپنے بچوں کو اولیاء کرام کی تعلیمات سے، اولیاء کرام کی سیرت سے روشناس کرواتے ہیں، تو یہ ایک ضمنی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ آج اس بزرگ ہستی کی نیاز ہے کہ ہجرت مدینہ کے موقع پر صحابہ کرام کو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو ہے کسی نہ کسی کا بھائی بنایا، کسی کے ساتھ جوڑا، اور وہ صحابہ جن کے ساتھ جوڑا گیا وہ انصار کہلائے، اور انہوں نے مہاجر صحابہ کی ہر طرح سے مدد کی، اپنے گھر، اپنے کاروبار، ہر طرح سے ان کی جو ہے مہاجر صحابہ کی مدد کی۔ اچھا، سب کو بانٹ دیا گیا، سب کو کسی نہ کسی کے ساتھ بھائی چارہ قائم کر دیا گیا، لیکن ایک شخصیت تھی وہ باقی رہ گئی، اور انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا گیا۔ تو سرکار نے انہیں جو ہے فرمایا کہ تم میرے بھائی ہو۔ ان کا بھائی چارہ جو تھا وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں گے۔ وہ شخصیت کون ہے شاید آپ سمجھ بھی گئے ہو، انشاءاللہ عزوجل پروگرام کے آخر میں انشاءاللہ اس عظیم شخصیت کا تعارف پیش کیا جائے گا، نیاز بھی ہوگی، اس میں ضرور شرکت کریں، پروگرام میں ہمارے ساتھ رہیں، انشاءاللہ عزوجل ان شخصیت کا تعارف کروایا جائے گا۔ آئیے ناظرین کرام، اب دیکھتے ہیں کہ آصف بھائی نے آج کیا اہتمام کیا ہے نیاز میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آصف بھائی؟ خیریت سے ہیں، طبیعت ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج کیا ماشاءاللہ بڑی پیاری مہک آ رہی ہے، کیا بنایا ہے؟
چکن کڑھائی کا اہتمام کیا گیا۔ جی، چکن کڑھائی کا اہتمام،
تو کوئی خاص چکن کڑھائی عام طور پر؟
جی، براؤن کلر کی چکن کڑھائی بنائی ہے۔
اچھا، براؤن چکن کڑھائی ہے، کوئی خاص سے اس میں تبدیلی ہوتی ہے؟
عام چکن کڑھائی سے تھوڑی سی مختلف،
تھوڑی سی مختلف۔ کیا اس سے مختلف؟
اس میں تھوڑے
مسالہ جات الگ
الگ
چلے۔ ماشاء اللہ، آپ یہ بناتے رہے، ہم اپنا پروگرام کرتے رہتے ہیں، جزاک اللہ خیر۔ میرے ساتھ جو مہمانان گرامی ہیں ان کا بھی تعارف کروا دوں، ماشاءاللہ ہمارے نعیم بھائی نعتخواں موجود ہیں، انشاءاللہ ہمیں نعت سنائیں گے۔ اسی طرح مفتی جمیل دامت برکاتہم العالیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، انشاءاللہ عزوجل ان سے ہم کچھ نہ کچھ سیکھیں گے۔ اسی طرح مدنی چینل کی جانی مانی شخصیت مفتی شفیق اتاری دامت برکاتہم العالیہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، انشاءاللہ ان سے خوب علم دین کے مدنی پھول انشاءاللہ ہم ان سے لیں گے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے بڑا اہم موضوع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عزوجل یہ ایک امانت اللہ تبارک و تعالیٰ عزوجل نے ہمارے سپرد فرمائی، ایک ذمہ داری، ایک امانت، وہ ہماری ذمہ داری بھی ہے اس امانت کو سنبھالنا، اس امانت کے حقوق بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل سے دی گئی ہمیں جو ہے ایک نعمت ہے اور اس کے حقوق ہے جو ہمیں ادا کرنے چاہیے. اور فرد سے معاشرہ بنتا ہے، فرد سے معاشرہ بنتا ہے. اگر فرد اچھا ہوگا ایک چراغ سے دوسرا چراغ جلے گا، فرد اچھا ہوگا معاشرہ اچھا ہوگا. یعنی یہ انتظار نہیں کرنا چاہیے ساری دنیا سدھر جائے، میں اپنے آپ کو سدھار لوں، آہستہ 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 سارا معاشرہ سدھرنا شروع ہو جائے گا. تو ابتدا اصلاح کی فرض سے ہوتی ہے. اور دیکھیں نو انسانی جو ہے وہ اسی طرح چلتی ہے، یعنی ہمارے باپ، ہمارے دادا، ہمارے پردادا، ہم آئے. اچھا، ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں ہم سے یہ معاشرہ قائم ہے، ہم سے یہ معاشرہ قائم ہے. اور ہمارے بعد جو آنے والے ہوں گے ان سے ایک اگلا معاشرہ، نیا دور چلے گا. تو یہ نیا دور اچھا، پیارا، پرامن، جیسا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں، ویسا کب بنے گا؟ جب فرد کی اصلاح ہوگی. فرد کی اصلاح، فرد کی اصلاح کہاں سے ہوگی؟ وہی جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت، ایک امانت، وہ ہے اولاد. ایک پیارا سا پھول اللہ تبارک و تعالیٰ ذوال ہمیں عطا فرماتا ہے، اولاد ہمیں عطا فرماتا ہے. اور ہماری اس اولاد کے لیے ہماری ذمہ داریاں بھی ہوتی ہے، کچھ ابتدائی ذمہ داریاں ہوتی ہے، اور بعد میں جب بڑے ہو جاتے ہیں تو اور ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہے اولاد کی طرف سے بھی. اور جو ہے ان کی اصلاح کرنا یہ بھی ہماری ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. اگر اولاد کی اچھی پرورش، اولاد کے حقوق ہم نے ادا کیے اور اولاد کی اصلاح کی، تو یہ ذریعہ پورے معاشرے کو سدھارنے کا، پورے معاشرے کو. تو آج ہمارا جو موضوع ہے وہ بڑا پیارا اور بڑا ہی اہم موضوع ہے. وہ موضوع کیا ہے؟ اولاد کے حقوق، اولاد کے حقوق. تو آئیے مفتی صاحب کی طرف چلتے ہیں. مفتی شفیق صاحب، یہ بتائیں کہ ابتدائی حقوق جو ہے اولاد کے وہ کیا ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. عام طور پر ماں باپ کے حقوق وہ بیان بھی کیے جاتے ہیں، والدین کے حقوق بیان کرتے ہیں، ان کی عظمتوں پر بیانات بھی ہوتے ہیں، خطبات بھی ہوتے ہیں، سنے بھی جاتے ہیں. یعنی تحریری کام کہیں یا تقریری کام کہیں، تو والدین والا ٹاپک ایک بڑا، ایک اہم ٹاپک ہے. اس پر کافی چیزیں بیان کی جاتی ہیں اور کرنی بھی چاہیے. یہ بھی اویئرنیس نوجوانوں کے لیے بھی اور ہر ایک کے لیے. تو جتنا اہم یہ ٹاپک ہے کہ ماں باپ کی کیا عظمت ہے، حقوق کیا ہیں، اتنا اہم یہ ٹاپک بھی ہے کہ ماں باپ پر بھی اولاد کے کچھ حقوق ہوتے ہیں. یعنی ایز اے والد وہ اس بات سے تو ہر آدمی خوش ہوتا ہے کہ جب کسی کے بیٹے کو یہ کہا جا رہا ہو، سمجھایا جا رہا ہو، تم اپنے ماں باپ کے فرما بردار بن جاؤ، ان کا دل نہ دکھاؤ، انہیں خوشی دو، راحت دو، تو والدین خوش ہوتے ہیں کہ چلو ہمارے حقوق بتائے جا رہے ہیں. لیکن اسی والد پر ہی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بھی بچوں سے متعلق حقوق وہ سیکھے بھی، سمجھے بھی. اور بنیادی اس پر کیا یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ ہمارا اسلام اتنا خوبصورت دین ہے جس نے بچے کے دنیا میں آنے سے پہلے ماں باپ کو کچھ بچوں کے حقوق بتائے. ماشاءاللہ. ابھی ماں باپ ماں باپ ہی نہیں بنے، ابھی وہ میاں بیوی نہیں بنے، تو اب بھی بتایا کہ اب آپ جب رشتہ کر رہے ہو، جیسے ہم نے بھی گزشتہ اور گزشتہ سے پیوستہ سلسلوں میں ہم نے اس پر گفتگو کی، رشتے، منگنی اور اس طرح کے سارے معاملات اسی دعوت پروگرام میں. تو اب جب وہ ایک رشتے کے بندھن میں، نکاح کے ایک پاکیزہ رشتے کے بندھن میں اپنے آپ کو منسلک کر رہے ہیں، تو اس وقت بھی شریعت نے کہا ہے کہ اپنی اولاد کی طرف نظر کرو. یعنی جو تمہارے ہاں پیدا ہوگی اولاد، تمہارا یہ رشتہ اتنی پاکیزگی اور ستھرائی اور نیکی کے ساتھ یہ بندھن ہو تاکہ کل کو آنے والی اولاد کے لیے کوئی آر کا باعث نہ بنے. یہ بھی ایک تربیت کا پہلے سے ہی انہیں کہہ دیا گیا کہ ماں باپ اس انداز سے، یعنی جو بھی میاں بیوی اور اب شوہر بن رہے ہیں، بننے کی طرف جا رہے ہیں، اسی لیے رشتوں کی بنیاد نیکی پر، تقوی پر، پرہیزگاری پر بیان کی گئی، تاکہ یہ بھی آنے والی نسل اور آنے والی اولاد کا ایک حق ہے ماں باپ پر. ابھی اولاد پیدا ہی نہیں ہوئی بلکہ نکاح ہی نہیں ہوا، لیکن یہ حق ایسا ہے کہ جو پہلے سے بتا دیا گیا ہو. یعنی سب سے مقدم آپ یہ بتائیں کہ یہ کتنا یعنی اہم ٹاپک اولاد کے حوالے سے. اچھا، پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد شادی ہوئی، اولادوں کا سلسلہ ہوا. اب بعض چیزیں تو ایسی بنیادی باتیں ہوتی اور بڑی ہی مین بنیادی باتیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والد پر جو اپنے بچے کا حق بنتا ہے تو وہ بچوں کے حقوق میں سے پہلا بنیادی حق یہ ہے کہ اپنے بچے کا نام ہی اچھا منتخب کر لیں. یہ تحفہ ہے، اپنے بچے کو اچھا نام اس سے موسوم کر دینا، وہ نام رکھ دینا، یہ بچے کے لیے تحفہ ہے. تو سب سے پہلا گفٹ ہی گویا کہ والد کی طرف سے جو بچہ آگے چلائے گا. دیکھیں بچہ پیدا ہوا، انیس بھائی ناظرین بھی جانتے ہیں، دعوت ہو گئی، کھایا پیا، مٹھائی کھائی، یہ کھایا، سب کچھ ہوا. بچے کو کیا اس دعوت کا شعور ہے؟ نہیں ہے. بچے کو اس بریانی قورمے سے کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا. ہاں ایک چیز ہے کہ بچے کو جو والد نے ایک نام کا گفٹ اور تحفہ دیا ہے وہ ساری زندگی اس کے ساتھ رہنا ہے، وہ ساری زندگی رہے. تو اس لیے فرمایا کہ اپنے بچے کا نام وہ اچھا منتخب کریں، اچھا کرے. اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ نام اچھے رکھو، نبیوں کے ناموں پر نام رکھو کہ قیامت کے دن تم اپنے آبا کے نام سے پکارے جاؤ گے.
بالکل.
تو اسے یہ بنیادی ایک حق والد کے ذمے یہ شریعت مطہرہ نے لگا دیا کہ اپنے بچے کا نام اچھا رکھے، بچے کا عقیقہ کرے، اس کے پاس طاقت سکت ہے، اپنے بچے کا عقیقہ کرے. عقیقہ شکرانے نعمت ہے، اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی، اس کے شکرانے کے لیے رب کے نام پر ایک جانور کو وہ ذبح کرے اور اس کے عقیقے والی سنت کی وہ ادائیگی کر لے. یہ بھی ایک حقوق میں سے حق بیان کیا گیا ہے اور سنت مستحبہ اسے فرمایا گیا. طاقت ہے تو یہ عمل کیا جائے، قابل ثواب ہے، اس کا فائدہ بچے کو بھی ملے گا، اس کا فائدہ والدین کو بھی ملے گا، بچے کی زندگی پر بھی اس کے اچھے اثرات ہوں گے، تو یہ بھی کرنا چاہیے. بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کو ہم گھٹی دیتے ہیں، اس کو کوئی تحنیک جسے عربی میں کہتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ اپنے بچوں کو لایا کرتے تھے، اگر کسی کا رات کو ولادت ہو جاتی نا تو وہ کہتے ہیں ہم ساری رات گویا کہ نا انتظار میں رہتے ہیں کہ بچہ نہ کوئی زمین سے بھی کوئی چیز اٹھا کے کھانا لے، ہم اس کی نگہداشت کرتے. پھر بچہ جب صبح ہوتی تو وہ بچے کو حضور کے پاس لے جاتے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاتے کہ آپ تحنیک کر دیں، گھٹی دے دیں تو آپ کچھ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک لبوں سے سبحان اللہ کھجور اس کو تھوڑا نرم کرتے تھے، بچوں کو وہ آپ کھجور کھلایا کرتے تھے. تو یہ تحنیک جو ہوتی ہے نا، یہ بیسک ہے یہ کہ اس میں وہ لعاب کے اثرات پیدا ہو گئے، یہ لعاب اس میں مس ہو گیا تو وہ برکت اسے حاصل ہو جائے. اور یہ صحابہ کے انداز سے، یعنی گھٹی کوئی بھی دے سکتا تھا لیکن وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پھر اس کا بھی انتظار کرتے کہ ہم صبح پیش ہوں گے اور یہ اپنے بچوں کو گھٹی دلائیں گے. تو بنیادی جو ایک ابتدائی گفتگو میں کروں کہ یہ چیزیں، یہ دو چار حقوق، یہ بنیادی کچھ شادی سے پہلے، تاکہ شادی کی بنیاد تقویٰ، نیکی، پرہیزگاری کے معاملات پر ہو. کل کو آپ کی اولاد بڑی ہو تو اس کو جب پتہ چلے تو وہ والدین کے لیے یا اپنی اولاد کے لیے آر کا باعث نہ بنے کہ یہ شادی نکاح کیسے ہوا تھا، اور پھر آگے ان کے لیے کہ ہمارے ماں باپ کا یہ انداز. یعنی یہ حق ہے، شریعت نے بیان کیا. اچھا، عقیقہ کر لینا، اذان کے کلمات کہہ دینا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت امام حسین ان کے کانوں کے اندر آپ نے اذان مبارک دی، ان کو گھٹی دی، ان کی طرف سے عقیقہ بھی آپ نے فرمایا. جی ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی طرف سے عقیقہ بھی فرمایا. تو یہ ایک بنیادی چیزیں ہیں کہ جو پیدائش کے ساتھ ہی ایک والد پر متعلق ہو جاتی ہیں.
مفتی صاحب، اذان دلوانے کی جیسے بات ہے، تحنیک کا جیسے آپ نے فرمایا کسی بزرگ کے ذریعے تحنیک کروائی جائے، کسی نیک شخص کے ذریعے، تو کیا اذان میں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے؟
اذان میں اہتمام تو اذان کا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ بچے کے کانوں میں بنیادی اور پہلی بات، پہلی صدا اللہ کے نام کی ہوئی، اللہ کے نام کی ہوئی،
جلدی ہو سکے دے دیں.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان ہوا،
کیا
ہوا، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی کلمات گونجے، قد قامت الصلاح کے کلمات کانوں میں آئے، کہ دائیں طرف آپ نے اذان اور بائیں کان کے اندر آپ اقامت کے کلمات کہیں. تو بیسک تو اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ کسی مولانا کا انتظار کرتے ہیں نا. ہر وقت کئی مرتبہ لوگ آتے ہیں، وہ آگے پوچھتے ہیں کہ حضرت صاحب وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اچھا کیا پیدا ہوا؟ بولے ابھی تو ہوا، آٹھ دن پہلے ہوا بچہ. تو اذان آپ نے ابھی تک پڑھی نہیں؟ نہیں، وہ تو مولانا ہی کوئی نہیں ملا تھا، تو تین چار دن ہاسپٹل میں لگ گئے تھے، پھر پتہ ہی نہیں چلا.
پھر یعنی یہ یہ ہے یعنی مطلب کہ اذان کے کلمات تھے اللہ کے نیک بندے، آپ اذان پڑھ دیتے،
کوئی مسلمان بھی دے سکتا،
آپ اذان پڑھ دیتے اس کو جو اذان دینے کا طریقہ ہے. اب اس کی دو صورتیں، ٹھیک ہے، ایک تو یہ کہ وہ اذان آتی نہیں ہے کہ وہ پڑھیں کیا، ٹھیک ہے، تو وہ اکیلے بھی بندہ جو اذان بچے کو لے کے نہیں پڑھ سکتا تو اس کو ہم کیا کہیں گے، ٹھیک ہے. اور کئی لوگ ہیں وہ یہ عذر بیان کرتے ہیں، نہیں ہمیں شرم آتی ہے، تو میں ان کو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں مسجدوں میں اذانیں دینے والے کیا مطلب کچھ اور ہیں، آپ کو اذان دینے سے شرم آتی ہے، تو میرے بھائی یہ شرم والی بات ہی نہیں ہے، یہ شرم اتار دیں. تو کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں شرم آ رہی ہوتی ہے، اچھا ٹھیک ہے کچھ اعلانیہ یا کچھ اس طرح آپ جھجک یا جو بھی معاملہ ہے، لیکن اس سے زیادہ تو میرا خیال اس پہ کچھ آنی چاہیے کہ آٹھ آٹھ دن اذان ہی آپ نے بچوں کے کان میں نہیں دی، نہ دی نہ دلوائی،
اصل شرم کی بات
تو پھر اب اس میں کیا کہہ سکتے ہیں.
اچھا شفیق بھائی، یہ آپ کی جو گفتگو سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ ہمارے اس دور کے جو والدین ہیں، جیسے کہ اذان ایک کومن سے کلمات ہیں جو روزانہ بلا نازا مساجد کے میناروں سے اسپیکر کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک ناموں پر مشتمل یہ اذان کے کلمات سنے جاتے ہیں، اور یہ اذان ہی یاد نہیں ہے. اچھا اس میں یہ آپ کی گفتگو سے سوچ رہا تھا کہ جس باپ کو آج اپنے بیٹے کی پیدائش پر اس کے کان میں اذان دینا نہیں آتی،
اللہ
ٹھیک ہے، شاید یہ اسی کا ریئیکشن تو نہیں کہ جب یہی باپ اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے چلا جاتا ہے، اس کا جنازہ چار آدمی مسجد کی طرف لے کر آتے ہیں، جنازہ گاہ کی طرف جنازہ رکھ دیا جاتا ہے، اور جب نماز جنازہ پڑھنے کا معاملہ آتا ہے تو اس کے بیٹوں میں سے کوئی بیٹا اس بات کا اہل نہیں نظر آتا کہ وہ اپنے باپ کا جنازہ پڑھائے. جنازہ بھی امام صاحب ہی پڑھائیں گے، امام صاحب اگر نہیں مل رہے تو بڑی ٹینشن ہو جاتی ہے. چلے ٹھیک ہے امامت نہیں کر سکتے جنازے کی، کیا اپنے والد کے جنازے کے اندر جو نماز جنازہ کی دعا ہوتی ہے وہ بھی اولاد کو نہیں آتی؟
یعنی کیا آپ پڑھ سکتے ہیں؟ کیا پڑھا تو نہیں سکتے،
پڑھ سکتے ہیں. یعنی اب حال یہ ہے کہ والد کا جنازہ ہے، والدہ کا جنازہ ہے، جن سے ہمیں بہت محبت ہے، لیکن ان کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے موقع پر جو اولاد کی ذمہ داریوں میں اب یہ شامل ہے کہ والدین کے جنازے میں شریک ہو اور جنازہ پڑھے، اب اس کو دعا ہی نہیں آتی کہ اپنی ماں اپنے والد کے لیے کیا دعا کروں.
تو ظاہر ہے وہ جس درس سے جنازہ پڑھائے گا، جس درس سے دعا کرے گا، کوئی بھی نہیں کر سکتا. یعنی اولاد جتنا درد محسوس کرے گی والدین کے جانے کا، اور یہ کیسی اولاد ہے جس نے پال پوس کے بڑا کیا، اس کے نماز جنازہ پڑھانا تو کیا پڑھ بھی نہیں پا. گزشتہ پروگرام میں مفتی صاحب نے واقعہ بھی سنایا تھا حضرت سیدنا موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین، کیا واقعہ تھا، ایمان تازہ ہو گیا. جب والدین ایسے ہوں گے تو اولادیں بھی ایسی ہوں گی. آج ہمارے زمانے میں یعنی ہماری حالت یہ ہے کہ والدہ جو ہے، جبکہ آج تو سائنس بھی اس چیز کو مانتی ہے کہ والدہ ایام حمل میں جو جو کام کرتی ہے اس کے اثرات ضرور ہوتے ہیں بچے پر، تو کیوں نہ ایسا ہو کہ ایام حمل میں ہی قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، دینی پروگرام دیکھے جائیں، دینی اسلوب، اپنے پوری زندگی کو دین کے مطابق ڈھال لیا جائے اس امید پر کہ جو پیدا ہونے والا بچہ ہے وہ بھی جو ہے مذہبی بنے، دینی بنے.
یہ تو ہے، لیکن اس میں ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ عام طور پہ جب عورت اس خاص امید کی کیفیت میں اور امید کے ایام میں جب وہ گزر رہی ہوتی ہے تو ڈاکٹر بھی کہہ دیتے ہیں بیڈ ریسٹ کریں، ٹھیک ہے، اب گھر والوں نے کچھ کام کاج بھی ہلکا کر دیا، کچھ وہ کر دیا. یہ بھی ایک ٹاپک ہے کب کیا کرتے ہیں. بعض اوقات بہو پر اس طرح کے برعکس معاملات بھی ہو رہے ہوتے ہیں، ایک وہ تکلیف ہے اور دوسری گھر کے کام کاج اور دیگر معاملات میں. اور شاید یہی وجہ ہو کہ اس وجہ سے کئی لوگوں نے رواج یہی بنا لیا کہ پہلے بچے کی ولادت تو وہ ماں باپ ہی لڑکی کے برداشت کریں گے، تو وہ ماں باپ کے خاتے میں ڈال دیا جاتا ہے یا اس کو وہیں روانہ کر دیا جاتا ہے. عجیب سا معاملہ ہے اور عجیب سی یہ رسم ہے، اور بالکل نہیں ہونی چاہیے. شوہر ہے، اس نے شادی کی ہے، یہ سب معاملات ہیں، یہ باپ باپ کے ہیں، سب آپ کی ذمہ داریاں ہیں، اور وہ پیدا ہونے والی اولاد پر یہ حق کی آپ کے گھرانے کا یہ آپ کا ہی ہے، تو آپ کا ہی نسب ان سے چلنا ہے، آپ کی وہ ساری نسل ہے، تو اس کا خیر رکھنا. دوسرے یہ کہ جہاں یہ ہوتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے آرام کرنا ہے، بیڈ ریسٹ ہے، سب ہیں، تو اب گھر والے یا وہ خود ہی پلاننگ بنا لیتے ہیں بھائی اب یہ کرنا کیا ہے، اس نے فارغ رہنا ہے، تو اب فارغ رہنا ہے تو اب اس کے لیے کوئی ایل سی ڈی کا الگ سے انتظام کر دیں، لیپ ٹاپ کا کر دیں، اس کے لیے کوئی ٹیبلٹ لے کر آ جائیں، اس کے لیے کوئی آئی پیڈ لیں، اس میں گیمیں ڈاؤن لوڈ ہو جائیں، اس میں یہ چیزیں آ جائیں، یعنی جو فراغت ہے یا جو بیڈ ریسٹ کے نام پر ہے اس میں بھی کوئی نہ کوئی پلاننگ ایسی کرنی ہے معاذ اللہ کے جو گناہوں کی طرف ہی لے جانے
کی طرف
ہے، یعنی کیفیت اچھا اگر خدا نخواستہ کسی کے یہاں پھر ایسا معاملہ کوئی ولادت کے قریب کچھ ایسے خطرات معاملات آ جاتے ہیں، بعض اوقات ڈاکٹر سخت بھی کہہ دیتے ہیں آپریشن ہے اور بھی خطرہ ہے دیگر معاملات ہیں، پھر یہ ساری فیملی رجوع کس طرف کرتی؟ اب آئیے مولانا صاحب کوئی تعویذ ہے، مولانا صاحب دعا تو کرو، ہے مولانا صاحب پھر یہ، یعنی جب بھی مشکل آنی ہے تو آپ نے رجوع اللہ کرنا ہے، اس وقت آپ کی زبان سے یا اللہ کرم فرما دے، یا اللہ رحم فرما دے، آسانی پیدا فرما دے، اس مشکل سے ہمیں نکال دے، تو بھئی آپ خود اگر پہلے جب مشکل میں نہیں ہیں اس وقت اپنے اوپر ایسے اعمال طاری کر رہے ہیں، اپنے لیے مشکلات وہ پیدا کر رہے ہیں، اور بعد میں آپ جب مشکل آ گئی تو پھر آپ خود ہی پریشان ہیں، تو اس لیے ایسے معاملات میں مشکل آئے یا نہ آئے، گناہ کا کام گناہ کا کام ہے، جس کام میں ہمیں زیادہ ضرورت ہے رجوع اللہ کرنے کی، توبہ استغفار کرنے کی، تسبیحات تحلیل تحمید اللہ کی حمد اللہ کی تسبیحات کلمہ شریف یہ چیزیں کو ورد کرنے کی ضرورت ہے، ان اس اوقات میں ہم عام طور پر دیگر چیزوں کے اندر اپنی ان بچیوں کو یا لڑکیوں کو وہ مشغول کر دیتے ہیں۔
صحیح فرمانے مفتی صاحب، آپ کے ایک گفتگو سے ایک سوال ذہن میں امٹتا ہے کہ عام طور پہ ہمارے بچے ہیں شور شرابہ کر رہے ہوتے ہیں، مائیں تنگ ہوتی ہے، اٹھا کے ٹیبلٹ پکڑا دی جناب، موبائل پکڑا دیا اپنا، وہ لگے ہوئے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، ہمیں یہ سکون ہے، چلے مائیں کہتی ہیں کہ یار باہر تو نہیں جا رہا، گھر میں تو بیٹھا ہوا ہے نا، کم از کم گھر میں بیٹھا ہوا ہے، چلو لگا ہوا ہے موبائل میں، اور عام طور پہ موبائل پکڑا دیا، آئی پیڈ پکڑا دیا، اچھا چھوٹا ہے بچہ، ناچتا ہے، ہم کہتے ہیں دیکھو کیسے ناچ رہا ہے، گانے سن رہا ہے، ارے دیکھو گانے گاتا ہے باقاعدہ، اچھا جناب گالیاں دینے لگا، کتنا بہادر ہو گیا ہے بچہ، یعنی یہ عام معاشرے میں ہم سنتے ہو، میرا بچہ بہادر، یہ ہمارا خون ہے، ہمارا خون جوش مارتا ہے، دیکھو کیسی گالیاں دے رہے ہیں،
یعنی اس کو فخر کر رہے ہیں،
ہاں فخر کر رہے ہیں، وہ ناچتا دیکھ کر دوسروں کو ویڈیو بنا کے دکھاتے ہیں، دیکھو کیسا زبردست ناچ رہا ہے ہمارا بچہ،
یعنی ہم بیٹوں کی بات کر رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے معاملات بیٹیوں کے حوالے سے،
بیٹیوں کے حوالے سے بھی ہو، بالکل ایسا ہی ہے معاشرے میں، تو وہ کر رہے ہوتے ہیں، اچھا پانچ چھ سال سات سال تک ہم کہتے ہیں بچہ ہے چھوڑ دو بس جانے دو، کوئی مسئلہ نہیں، نہ نماز کا کہتے ہیں، نہ قرآن شریف کا، نہ کوئی دینی تعلیم، نہ کچھ، ہاں اپنے مطلب کی چیزیں، صبح چھ بجے سات بجے اٹھ کے اسکول جانا ہے وہ کروائیں گے، کہیں کوئی اور ایسی چیز ہو تو وہ شاید بچپن سے شروع کروا دیتے ہیں، ڈھائی سال کی عمر سے اسکولنگ شروع کروا دیتے ہیں، لیکن نماز سات سال کی عمر تک بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ابھی بچہ ہے، یہ بچہ کب تک بچہ رہے گا، اور کیا بچوں کے تعلیم و تربیت ہمیں آٹھ دس سال کے بعد شروع کرنی چاہیے؟
اس میں جو اس کو ایک مثال سے میں عرض کروں گا کہ اگر کسی نے کوئی درخت جس کے پھل اس کو حاصل کرنے ہیں تو اس درخت کو جب وہ گٹھلی کو زمین میں لگاتا ہے، اس کے بعد وقتاً فوقتاً دیکھ بھال کرتا ہے، پانی سے سیراب کرتا ہے، جب وہ پودے کی شکل میں نکلتا ہے اور اگر وہ ٹیڑھا جا رہا ہو تو ہم اس کو کسی لکڑی کو گاڑ کر اس کے ساتھ کسی طرح ڈوری دھاگے سے باندھ کر اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اس کو سیدھا کرنے کا وقت یہی ہے، اگر یہ اس کے تنے میں سختی آنا شروع ہو گئی، اب اس کو اگر ہم اب اس کے ٹیڑھے پن کو سیدھا کرنا چاہیں گے تو اب کرنا مشکل ہو جائے گا،
ٹوٹ جائے گا،
اب وہ ٹوٹے گا اکھڑے گا، تو اب جو بچوں کی تربیت کا جو وقت ہے نا، وہ وقت یہ ہے کہ جس وقت بچے ابھی کم سن ہیں، کم سن ہونے کی صورت میں آپ ان بچوں کو جو دعائیں یاد کرا دیں گے وہ یاد بھی بڑے آسانی سے جلدی جلدی کر لیں گے۔ اچھا ایک میرا ایک جنرل سوال ہے، جو اس وقت مدنی چینل کے ناظرین جن کو چھ کلمے یاد ہیں، ایمان مفصل، ایمان مجمل یاد ہیں، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ قرآن پاک کی چھوٹی دس سورتیں یاد ہیں، یہ بتائیں کہ یہ زمانہ کون سا تھا جس میں آپ کو چھ کلمے یاد ہو گئے، ایمان مفصل و مجمل یاد ہو گئے، دس صورتیں یاد ہو گئیں اماں پارے کی، یہ کون سا زمانہ تھا؟ یہ وہی زمانہ تھا جو ہماری ابتدائی عمر تھی،
بالکل،
تو انہی کے اندر یہ کلمات ہمیں یاد ہو گئے اور یاد اب تک بھی ہیں، تو چونکہ ہمیں بروقت یاد کروائے گئے، ہمارے والدین نے ہماری اچھی طرف ایک توجہ رکھی اور ہمیں یہ سب ماحول ملا اور ہم نے یاد کر لیے. اب سوال یہ ہے کہ اس دور کے جو ماں باپ ہیں یہ کیا کر رہے ہیں, جو آپ کا سوال ہے وہی کر رہے ہیں کہ بچہ اگر رو رہا ہے اس کو چپ کرانے کے لیے موبائل دے دیا, موبائل کے اندر کوئی کارٹون میوزیکل کوئی بھی کچھ گانے سن رہا ہے کچھ بھی کر رہا ہے. اگرچہ ہم کہیں کہ بہت ساری چیزیں ہم نے ڈاؤن لوڈ کر دی ہیں, اب نیٹ نہیں چلتا, صرف بچہ وہی ڈاؤن لوڈ کی ہوئی چیزیں ہی دیکھتا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ بچے کے ذہن میں وہی گانے کے بول, وہی جو بھی لفاظی محاورے جو ان پروگرامز میں بچہ سن رہا ہے وہی ٹوکی اس بچے کی بن رہی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ اگر اس میں کوئی نازیبہ جملہ بولا گیا بچے نے اسی کو ایڈاپٹ کیا اور اسی کو لے کے آگے وہ موقع میل کے حساب سے یوز کرتا ہے. اور بعض اوقات ماں باپ کہتے ہیں یہ اس نے اتنی بڑی بات کر دی. بات یہ ہے کہ جو ماحول ہم نے بچوں کو تربیت کے دوران دیا ہے تو اس بچے کی پروان ویسی ہی چڑھے گی. اگر ہم نے اپنے بچوں کا یہ ابتدائی وقت بالکل غفلتوں میں گزارا کہ جس کے اندر ان کی زبان پر نہ کلمہ شریف کا ورد رہتا ہو, نہ درود شریف کا ورد رہتا ہو, نہ ان کو کلمے یاد ہوں, نہ قرآن پاک کی صورتیں آیتیں یاد ہوں, وہ اسی انداز میں جب بڑے ہوں گے تو پھر بچوں کا جو ذہن ہے یہ ایک سادہ تختی ہے. اس تختی میں آپ جتنی اچھی باتیں ابھی سے نقش کر دیں گے تو یہ بچوں کی پوری عمر تک کام آئیں گے.
جیسا کہ کہا جاتا ہے العلم فی الصغر کنقشی علی الحجر,
بالکل
کہ بچپن کا علم جو ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے جیسے پتھر پہ کوئی چیز لکھ دی جائے.
کہتے ہیں نا بچپن سے پچپن کا سفر جو عام ہے یہ بڑا اہم ہوتا ہے.
ایسے
یعنی بچپن میں آدمی سیکھتا سمجھتا ہے یاد کرتا ہے, اب پچپن ہو یا اس سے آگے وہ اس کو بنیادی باتیں نہیں بھولتی, بنیادی باتیں اس کے ایک ذہن میں نقش رہتی ہیں. اچھا آگے بچپن کی بات کریں یا بڑھاپے کی بات کریں یا جوانی کے بعد جاب پہ لگ گیا یہ وہ, تو عام طور پر دینی باتیں سیکھنے کی ہوں یا دنیاوی باتیں سیکھنے کی, اخلاقیات کے اعتبار سے ہو یا آپ معاشرے کے اعتبار سے ہو یا معیشت کے اعتبار سے ہو, جو والدین بچوں کو ہر اعتبار سے کچھ سکھاتے بھی ہیں, میانہ روی کا بھی درس دیتے ہیں, یہ نہیں ہوتا کہ آپ ساری چیزیں, اب کوئی بہت بڑا امیر کبیر آدمی ہے تو اس کے لیے بھی لازم یہی ہوگا نا کہ اپنے بچوں کو اتنا مال بھی نہیں دے کہ وہ اسراف کر رہے ہوں, وہ اس کو ضائع کر رہے ہوں. اس کا یہ نہیں کہ مجھے اس 2000 سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, مجھے اس 5000 سے فرق نہیں پڑے گا, یہ باپ کی یا ماں کی یہ ذمہ داری میں سے کہ اسے یہ اسراف فضولیات یہ درس دے گی, وہ سمجھائیں گے اسے. یعنی بعض اوقات آدمی اس طور پر بھی بڑے فخر سے بیان کیا جاتا ہے کہ نہیں وہ بچوں کو ہم اتنے ہزاروں روپے تو ایسے ہی دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے یار ان کے جیب میں ہونے چاہیے بس, ٹھیک ہے جو مرضی کریں. پھر جو مرضی کریں یہ مقصد نہیں, اللہ نے آپ کو مال کی نعمت سے نوازا ہے تو پھر آپ مال کو بھی, مال کے بارے میں یہ سوال تو ہے نا آپ سے قیامت کے دن ہونا ہے کہاں سے کمایا ہے کہاں خرچ کیا ہے, یہ سوال تو آپ سے ہے, یہ تو آپ کی اولاد کے تو وہ بعد کا معاملہ ہے, آپ سے بنیادی طور پر ہے. تو کسی بھی چیز کے اندر میانہ روی سے جب آدمی ہٹ جاتا ہے اور اعتدال اس میں نہیں آتا تو پھر معاملات بعد میں پریشان کن ہوتے ہیں.
اسی سے ریلیٹڈ ایک بات ہے, تو بچے بچیوں کی سب کی باتوں پہ عام طور پہ اس معاشرے میں ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچیوں کو چھوٹی عمر سے چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنانے کی عادت ہوتی ہے, چست کپڑے, بچی ہے پردہ نہیں کرواتے ہیں, اور پھر اچانک سے بالغ ہو گئی ظاہر ہے کہ اس کی عادت کیسے پڑے گی اسے, اب پھر کہا جاتا ہے پردہ کرو, یا اس پہ بھی لوگ احتیاط نہیں کرتے, بالغ بھی ہو جاتی ہے تو وہ بچی ہے ہی کہا جاتا ہے, اور اس کا گناہ کس کے سر پر ہے یعنی, اور کب سے بچیوں کی تربیت کرنی چاہیے با پردہ لباس پہننے.
اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ, کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ کہ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. تو اس آیت کریمہ میں ہمیں اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی اصلاح کا حکم دیا جا رہا ہے. اب وہی بات ہے کہ یہ بچی کب تک بچی رہے گی, یہ بچہ کب تک بچہ رہے گا, ہر آنے والے دن, ہر آنے والے مہینے, ہر آنے والے سال اس کی عمر بڑھ رہی ہے اور یہ بلوغت کی طرف جا رہا ہے یا جا رہی ہے. تو اب جو بنیادی احکامات جو شریعت مطہرہ نے ہمیں ارشاد فرمائے ہیں, جیسے ان میں ایک حکم جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کی تلقین, تو اب یہ جو نماز کی تلقین کا حکم بتا رہا ہے کہ بچوں کو 7 سال کی عمر سے نماز کا عادی بنانا ہے یہاں تک کہ یہ زندگی بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عبادت کرتا رہے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں میں بھی یہ دعا شامل ہے, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, اے اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی نماز قائم رکھنے والا بنا. تو یہ ہر باپ کی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ میرا بچہ بھی دین کی راہ پہ چلتا رہے, تو اس کے لیے اس کو پہلے سے ہی یہ سارا اہتمام کرنا ہوگا. اب اگر بچی اگر شروع سے ہی وہ ٹائٹس وغیرہ پہننے کی عادت اس کی پڑی ہوگی تو اس کو یہی اچھا لگے گا, جب یہی اچھا لگے گا اب جب ہم شریعت کے احکامات کے مطابق اس بچی کے قریب قریب بالغ ہونے کے وقت اب اس کو پردے کی تلقین کریں گے تو وہ پردہ اس کو اجنبی سا ایک لباس لگا کرے گا, تو نتیجہ کیا نکلے گا, جب وہ بالغ ہو جائے گی پھر باقاعدہ جب بڑی ہو گئی تو اب پردہ چونکہ شروع سے کرنے کی عادت نہیں تھی, اس کا نتیجہ یہ نکلنا ہے کہ یہ بچی پھر پردہ کرنے کے حوالے سے یا تو معاشرے کی جھجک اس کو پردہ نہیں کرنے دے گی, یا اس کی عادت ہی ختم ہو چکی ہوگی, یا اس نے کبھی پردہ کیا ہی نہیں ہے, تو اب پردے کے حوالے سے ہو سکتا ہے وہ والدین کے ساتھ تعاون نہ کرے. تو بچی چھوٹی ہو اسی عمر سے اس کو اسکارف پہنائیں, کسی عمر تک چلیں وہ بچوں کو پیجامے پہنائیں, لیکن جب جوں جوں بچی کا قد بڑا ہونے لگے تو اس کے کپڑوں کی وہ چستی کو ختم کرنا ہوگا, ڈھیلے ڈھالے کچھ لباس ہونے چاہیے, اسکارف پہنیں تاکہ بچی کو لگے کہ یہ ہمارا اسلامی جو انداز ہے وہ یہ ہے کہ عورتوں کے بال چھپے ہونے چاہیے. تو اب اگرچہ وہ بچی تھوڑی دیر میں اتار دے گی لیکن کہیں لے کے جائیں, جیسے بچی چھوٹی ہے اس کو اگر اپنے ساتھ سامان لینے کے لیے والد لے کے جا رہا ہے تو اپنی بچے کو اسکارف کے ساتھ لے کے جائیں,
عادت بنا دی,
عادت بنے. تو بچی کو جس طرح گھر سے نکلتے وقت بغیر چپلوں کے نہیں نکلتی تو ایسی بچی کی عادت بن جائے کہ جس طرح چپل پہن کر جانا ہے ایسے اسکارف بھی سر میں سر کو چھپایا ہوا ہو, بال چھپے ہوئے ہوں. یہ شروع سے ہی بچی جب اسکارف پھر آگے چل کے برقع بچیوں کے برقعے وہ جب پہننے کی عادت بنے گی, بلکہ مذہبی ماحول میں الحمدللہ اس چیز کا جب اہتمام کیا جاتا ہے تو خود بچیاں بھی 7-7 سال کی ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں ہمیں برقع چاہیے, اب ان کے سائز کے برقعے ڈھونڈنے پڑتے ہیں, بعض اوقات مارکیٹ میں نہیں مل رہے ہوتے لیکن کوشش کر کے مل جاتے ہیں. تو اب یہ بچیوں کا ایک ذہن بنتا ہے کہ بچی اگر برقعے کا مطالبہ کر رہی ہے تو میں عرض کروں گا کہ والد صاحب جہاں دیگر چیزوں میں اخراجات کر رہے ہیں وہاں اپنی اس بچی کے اس خواہش کا سب چیزوں تمام تر خواہشات کو بالائے طاق رکھ کے اس خواہش کا احترام کریں اور اس کو برقع دلائیں.
ہاں کبھی کبھی تو خود بچیاں مانگ رہی ہوتی ہے,
تو اس کے اس خواہش کا ابھی آپ احترام کرتے ہوئے اس کی پوری کریں گے اور اس کو برقع دلائیں گے اسکارف دلائیں گے تو گویا ایک اچھی خوبی اس بچی کے ذریعے سے ظاہر ہوئی. اور اگر ہم کہیں ابھی تو بچی ابھی کون سا برقع ابھی کون سا اسکارف, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بچی کا آپ نے مان توڑا, خواہش کو پورا نہیں کیا, تو پھر اب آپ کی خواہش ہوگی کہ یہ پردہ کرے اور یہ بے پردہ گھومتی رہتی ہے, بال کھلے رکھتی ہے, اب یہ آپ کی خواہش پوری کرنے میں
خواہش کا اظہار بھی بچی جب کرے گی نا کہ کچھ نہ کچھ آپ نے دینی ماحول دیا ہو.
جی جی
ماشاءاللہ ناظرین کرام, اولاد کی تربیت کے بارے میں ماشاءاللہ سیر حاصل گفتگو ہی مفتیان کرام سے کئی علمی باتیں ہم نے سیکھی اور انشاءاللہ اس پر عمل کی کوشش کریں گے. آپ سب نیت کر لیجیے, اب پروگرام کے بقایا حصے کی جانب چلتے ہیں انشاءاللہ عزوجل. ابھی ہمارے ناتخواہ محمد نعیم عطاری انشاءاللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سنا کر ہمارے قلوب کو منور فرمائیں گے انشاءاللہ.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے, حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے, میں بے قرار تھا
اور میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز، میری تو ہستی ہی کیا غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری اور محبتوں کا سلا کون ایسے دے دیتا ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے، سنہری جالیوں میں یار غار سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ، ہم نے نعت شریف سنی، آئیے اس ہستی کا تذکرہ کرتے ہیں جن کا میں نے پروگرام کے شروع میں ذکر کیا۔ وہ ہستی جب بھائی چارے کی بات آئی تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا تم میرے ساتھ رہو گے، کس جگہ پر؟ مدینہ شریف میں۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں، وہ ہستی کہ جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، وہ ہستی جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے داماد بھی ہے، جس کے بارے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من کنت مولاہ فعلی مولاہ، وہ ہستی کون ہے؟ آپ سمجھ گئے ہوں گے، اسلام کے چوتھے خلیفہ شیر خدا سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آج انشاءاللہ عزوجل ان کی نیاز ہوگی جو کہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں۔ مکہ شریف میں آپ پیدا ہوئے، آپ کی امی جان حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کا نام اپنے والد کے نام پر حیدر رکھا، اور آپ کے والد نے آپ کا نام علی رکھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اسد اللہ کے لقب سے نوازا، یعنی اللہ کا شیر۔ اسی طرح آپ کے القابات مرتضیٰ معنی چنا ہوا، اور اسی طرح آپ کا مشہور لقب کرار پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا، اسی طرح آپ کو شیر خدا اور مولا مشکل کشا جیسے القابات آپ کے جو ہے بڑے مشہور ہیں۔ حضرت مولا علی مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے، آپ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 سال 8 ماہ 9 دن تک خلافت فرمائی، 17 یا 19 رمضان المبارک کو ایک خبیث خارجی کے قاتلانہ حملے سے آپ شدید زخمی ہوئے، اور 21 رمضان المبارک اتوار کی رات شہید ہوئے. اللہ رب العزت کی آپ پر رحمت ہو اور آپ کے صدقے میں ہماری بے حساب مغفرت ہو. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم.
ثواب اعمال کا میرے تو پہنچا ساری امت کو.
الحمدللہ نیاز کا اہتمام ہو گیا, میں نعیم بھائی سے عرض کروں گا کہ فاتحہ پڑھ لی.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین.
ثواب اعمال کا میرے تو پہنچا ساری امت کو.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا مالک مولا یا ارحم الراحمین, جو کچھ نیاز کی گئی فاتحہ پڑھ گئی یا اللہ قبول و منظور فرما. یا اللہ عز و جل اس کا ثواب تمام انبیاء کرام کی بارگاہ میں پیش کرنے قبول و منظور فرما. ان کے وسیلے سے تمام صحابہ کرام خاصتاً خصوصاً خلفۂ راشدین اور خصوصاً سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. یا اللہ ان کے وسیلے سے تمام تابعین تبع تابعین تمام مومنین و مومنات تمام ہمارے عزیز و اقارب رشتہ دار ہمارے ماں باپ کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. یا مالک مولا یا ارحم الراحمین, اس کی برکت سے ہمارے گھروں پر اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرما. ہمارے بچوں کو عاشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بنا. یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما, ایمان و عافیت کے ساتھ میٹھے میٹھے مدینے میں موت, جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کرم نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ناظرین کرام, اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ عزوجل اگلے ہفتے نئے پروگرام کے ساتھ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. جزاک اللہ خیرا.
ثواب اعمال کا میرے تو پہنچا ساری امت کو.